بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس کی آیت ہے، یہ آیت مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہو گئی تھی. یہ سورہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے انسان، نفس کی قسم کھائے، قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا بھی. اور پھر فألهمها فجورها، اس میں القا کر دیا، ڈال دیا. فجور یعنی جو رذائل النفس ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور تقویٰ، دونوں چیزیں اللہ میں نے ڈال دیں. الہامن فألهمها، القا کر دیا ہر انسان، کہ ہر انسان میں رذائل نفس ہوں گے جو اس کو برائی کی طرف لے جائیں گے، گناہ کرائیں گے، اور تقویٰ یہ بھی ہوگا. قد افلح من زکاہا، فلاح اس کے لیے ہے جس نے تزکیہ کر لیا نفس کا، یعنی مغلوب کر دیا فجور کو اور تقوی کو غالب کر دیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا جس نے فجور میں دبا دیا اس کو. خیر، یہ آیت تو آپ بارہا سن چکے ہیں، آپ کو خوب پتا ہے اس کے معنی بھی بار بار تذکرہ، لیکن ابھی میں نے سوچا کہ ہم لوگ مبتدی بن جائیں شروع کریں پھر سے، کئی راؤنڈ ہو چکے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ ایک یہ بھی صحیح کہ پھر سے شروع کر دیں. اب تک جو ہوا سو ہوا، صفر کے صفر. چلیے آپ مبتدی بن جائیں، ہم آپ سب شروع کریں. تو اس سلسلے میں کتاب شریعت اور تصوف مولانا وسیع اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین ہیں، اس کو اس سے شروع کیا تھا. تو کچھ بنیادی باتیں پچھلی بار بھی عرض کی گئیں، اب آج دوسرا سبق ہے، لیکن وہی مبتدی کی حیثیت سے. یعنی آپ نے کہا کہ اب تک ہم نے کچھ نہیں کیا، صفر رہے، چلیے کوئی بات نہیں، پھر سے سٹارٹ لیتے ہیں پھر سے ابتدا ہے. تو پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو مقصود کو سمجھ، مقصود کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کسی بزرگ سے تعلق کرنے میں، کسی نیک کام کو کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معلوم کرنے میں، ان پہ عمل کرنے میں، آخر مقصد کیا ہے. مقصد صرف ایک ہے، اور وہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، صرف ایک ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہو. حق تعالیٰ، دیکھیں کسی قسم کی کیفیات، کسی قسم کا وجد، کسی قسم کا جذب، کچھ مقصد، صرف ایک چیز کہ حق تعالیٰ راضی ہو. اور حق تعالیٰ راضی نہیں ہوتے اگر بندہ ایک بھی گناہ کر رہا ہے. صاف صاف عرض کر دیتا ہوں، تمام گناہ چھوڑنے، بتاؤ نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ پھر تو اللہ میں نعوذ باللہ عیب ہو گیا. یہ تو عیب کی بات ہے کہ بڑے کی ایک شخص نافرمانی کرے اور اس سے خوش رہے، تو عیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کبھی راضی، دھوکے میں مت رہیے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں صرف ایک طریقے سے، اس کا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہے، کیا ہے؟ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا، شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا. اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے جس کو سمجھنے کی ہے. یہاں تک تو اکثر لوگ سمجھ لیں گے بات کو، مسلمان سمجھ لے گا بات کو، بھائی مقصود اللہ کی رضا ہے. تو یہاں تک تو سب سمجھ جائیں گے مسلمان کہ بھائی مقصود تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں کیا اشکال ہے. اور یہ بات بہت کم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب تک سارے گناہوں کو نہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرمانبرداری نہ کریں. اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں. یعنی وہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کرے، اللہ کا ایسا ڈر اس کے دل میں ہو کہ کسی بھی گناہ کو پسند نہ کرے، گناہ سے بھاگے. چلیے یہاں تک بھی صحیح، عقل میں آتی ہے بات. لیکن کہ یہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یا اس کا استحضار بہت کم لوگوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں. کچھ احکام ظاہری ہیں جو ظاہری اعضا سے ہوتے ہیں، جیسے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ اعمال جو ہیں، ان کے بارے میں احکام ہیں، ان کو اعمال ظاہری کہتے ہیں، چونکہ یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اعمال باطنہ ہیں، باطنی اعمال ہیں. باطنی اعمال وہ ہیں جو کیسے ہوتے ہیں، سوچنے سے. دیکھیے اتنا بار بار کہنے کے باوجود آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر کھٹک ہے دل میں تو اس کو نکال دینا چاہیے، شیخ سے پوچھ لینا چاہیے اس کا. جتنے باطنی اعمال ہیں سوچ سے ہوتے ہیں. ہاتھ سے ہوتے ہیں کیا؟ پیر سے ہوتے ہیں؟ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ آنکھ سے ہوتے ہیں؟ کان سے ہوتے ہیں؟ بھائی وہ اگر آنکھ سے یا کان سے ہوں گے تو ظاہری اعمال ہوئے. اور باطنی عمل کی خاصیت، ایک بزرگ نے مجھے یہ بتائی کہ دیکھو باطنی عمل ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص باطنی عمل کچھ کر رہا ہے، یا گناہ کر رہا ہے یا اچھا عمل کر رہا ہے، پاس بیٹھے ہوئے کو پتا نہیں چلے گا. مطلب ایک شخص شکر کر رہا ہے، تو شکر کر رہا ہے تو کیا اس کو پتا ہے کہ شکر کر رہا ہے؟ شکر تو ایک سوچ ہے کہ نعمت من جانب اللہ ہے، میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا مستحق. یہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے وہ. تو اعمال باطنہ کسی کو پتا نہیں چلتے. تو احکام دو طرح کے ہیں، یہ بات بہت کم لوگوں کو مستحضر ہے اور بہت لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بہت لوگوں نے غور ہی نہیں کیا ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ حکیم الامت کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ احکام دو طرح کے ہیں، احکام ظاہرہ اور احکام باطنہ. احکام ظاہرہ کے بارے میں بتانے والے علماء اور کتابیں اور سب کچھ موجود ہیں، لیکن جو احکام ہیں اعمال باطنہ کے بارے میں، اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ بتائے گا نہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، زبانی کہنے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک طرح سے مشق کرنی پڑتی ہے، تو سوچ صحیح ہو جاتی ہے کہ وقت کے اوپر وہ سوچ ہو رہی ہے. تو دیکھیے مقصود ہے اللہ کی رضا، طریقہ اس کا ہے شریعت کے حکموں پہ پورے پورے چلنا. اور شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، ظاہری اعمال کے لیے ہیں اور باطنی اعمال کے لیے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب ہدایت نمبر دو پڑھتا ہوں کتاب قصد السبیل سے، لیکن وہی چیز شریعت و تصوف میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ ذرا گرمائی ہوئی ہے اس کے مطلب پڑھنے میں مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے، اب تم نے کام شروع کیا، ہم سب مبتدی ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی مبتدی بن گیا ہوں اور آپ سب کو مبتدی بنا رہا ہوں. جب وہ چیز حاصل ہی نہیں ہے جس چیز کو حاصل کرنا تھی تو مبتدی ہی رہے گا. حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ترتیب کیا ہے، کیسے کرو گے یہ کام، کیسے پہنچو گے مقصود تک؟ ترتیب یہ ہے کہ اول گناہوں سے توبہ کرے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. توبہ بھی کیسی؟ خالصہ لکھا ہے. توبہ بھی کچھ سچی ہو. اور اگر کچھ عبادات واجبہ مثلا نماز روزے وغیرہ فوت ہو گئے ہیں ماضی میں، تو ان کو قضا کرنا شروع کرے، قضا رکھنا شروع کرے، اور اس میں جلدی کرے. اگر اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے، یا پھر اہل حقوق سے معاف کرائے. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا میرے اوپر اتنا آتا ہے، آپ معاف کر دیجئے، معاف کروائیے. فرماتے ہیں اس کے بغیر کہ ان حقوق العباد سے سبکدوشی حاصل کرے، اس کی کوشش کرے، اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا، نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے، روزے رکھے، جو چاہے کرے، ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نہیں ہوگی. کیسے کہتے ہیں آپ کے گناہوں کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ توڑتے ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا؟ دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے. نہ ضربوں سے حاصل ہوگا، نہ تسبیح سے حاصل ہوگا، نہ ذکر سے حاصل ہوگا، حاصل ہوگا اس سے. یہ بنیادی چیز ہے. ذکر معین ہے کہ اس سے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی. ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے دوسری تمام چیزوں پہ. اگر یہ اثر ذکر کا ہے کہ یہ محبت عقلی یوں بڑھ رہی ہے تب تو یہ ذکر کام کا ہے, ورنہ ذکر کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو کچھ حاصل ہو گیا, کیونکہ الٹا خود رائی اور عجب اور تکبر پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں کہ حقوق معاف کرائے یا ددا کرے اس کے بغیر اس کی کوشش کے بغیر اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی, اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے, قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, ذرے سے ضرر کے لیے جناب دین کو چھوڑ دیا, حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں, کیسا ہی ضرر ہو قوی عزم یہ رکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو اور گو دنیا کتنی ہی ملامت کرے مخلوق, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. یہ عزم ضروری ہے, یہ عزم نہیں ہے تو کچھ اور کام کرو, اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, اس عزم کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اور یہ عزم اس لیے ہے کہ ابد الآباد کی جنت میرے مرنے کے بعد اور عذاب نہ ہو, اگر اس کو بھگتنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہوتی ہو, اور گو خلق کتنی ہی ملامت کرے, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے, اگر اتنی ہمت اس میں نہیں ہے تو طالب حق کہاں سے ہوا, اور طالب حق نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کیسے بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ تو بس طالب کو بناتے ہیں, اس میں طلب ہو, یعنی جو دل میں یہ رکھتا ہو کہ یا اللہ میں تو آپ کا بننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا تو قوانین ایسے ہیں اور شریعت ایسی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ایک بتا دیجئے مجھے شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کیا ہو تو اس کی دنیا بھی خراب ہوئی ہو. لیکن آپ کو عزم یہی رکھنا ہے, اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے, کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے, فارسی اشعار لکھے ہیں, در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجان, لیلا کے گھر کے راستے میں بہت سارے خطرات ہیں جان کو, شرط اول قدم آنست کہ مجنو باشی, پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ تم مجنو. دنیا کی مصلحتوں کو دیکھنے والا یہ کہاں سے اللہ کا راستہ طے کرے, شرط اول قدم مانس کے مجنو باشی, دنیا کی مصلحتوں کو نہ دیکھ اللہ کے حکم کو دیکھ, اس کو کہتے ہیں مجنو ہونا. اب جب توبہ اور عزم دونوں ٹھیک ہو گئے تو علم دین بقدر ضرورت حاصل کرے, اس کے لیے بہترین کتاب بہشتی زیور ہے, ورنہ آپ ادھر ادھر جا کر آپ کی زندگی گزر جائے گی اور وہ علوم جو ضروری ہیں جس کی وجہ سے گناہ سے بچا جا سکتا ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے آپ کو. اور ہے اگر کوئی اور کتاب ایسی تو بتائیے, ہم بھی اسی کو پڑھیں گے. اب شیخ کامل کی تلاش میں لگے اور شیخ کامل کی کچھ پہچانیں. شیخ کامل کی پہچان نمبر ایک, بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو, بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ درسی عالم ہو, بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو اور عقائد اور اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو, یہ نمبر دو ہے. اور نمبر تین, دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو. دنیا کی حرص کیا ہے؟ کہ ایک طرف حکم ہے اللہ کا کہ یہ خرچ کرو اور وہ نہیں خرچ کرنا چاہتا, یہ دنیا کی حرص. یا یہ کہ وہ مال چاہتا ہے اور طریقہ اس کا غیر شرعی ہے اور اس طریقے کو اختیار کر لیتا ہے, تو اس کو کیا ہے؟ دنیا کی حرص. اور اس لیے دنیا مال تک محدود نہیں ہے, عزت میں بھی, جاہ میں بھی, اور بھی جتنی بھی کوئی لذت ہے دنیا کی، کیسی بھی ہو، سب دنیا ہے، اس کے لیے اگر شریعت کے حکموں کو توڑتا ہے تو اس میں دنیا کی لالچ ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے. نمبر تین ہو گیا نا، یہ دنیا کی حسن رکھتا ہو. نمبر چار، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، ایسی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جس سے لوگ سمجھیں گے بڑے کمال کا آدمی ہے. کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، کیونکہ کمال کا دعویٰ کرنا یہ بھی شعبہ دنیا ہے. اور نمبر چار، کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو، اس سے تربیت لی ہو. اور نمبر پانچ، اس زمانے کے انصاف والے علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھ، جو حق پہ ہوں، متقی ہوں اور انصاف والے ہوں. اور نمبر چھ، بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل. دیندار لوگ مائل اگر ہیں تو یہ ہے پہچان. اور جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو، یعنی کہ مریدوں میں اکثر کی حالت شریعت کی اتباع اور دنیا کی لالچ نہ ہونے کے لحاظ سے اچھی ہو. اور نمبر آٹھ، وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کو کوئی بری بات ان کی سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دے. یہاں مجمع نہیں بڑھایا جاتا، نہ کسی کو بلایا جاتا ہے، لیکن جو آتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے کان کھینچے جاتے ہیں، کیونکہ اصلاح مقصود ہے بشر. لیکن شرط یہی ہے کہ کون طالب ہے، طلب کا حال کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہر ہفتے ایک خط لکھو، اتنا بھی نہیں کر سکتا، طالب حق نہیں ہے. طالب حق ہوگا تو ایک خط آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، میں تو کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے. مجھے حضرت نے فرمایا کہ اگر خط میں کوئی مضمون سمجھ میں نہ آئے تو السلام علیکم، خیریت ہے، دعا کی درخواست ہے، ختم، فوٹو لو بھیج دو. کیا مشکل ہے؟ یہ مشکل کچھ نہیں ہے، لیکن طلب کو دے، طلب ہے، طلب کی بات ہے. اور اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہے. ارے یہ تو پانچ منٹ میں ہونے لگ جاتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل کی حالت بدل جاتی ہے. مجھے تو وہ خوب تجربہ ہے کہ دل کی حالت نہیں بدل جاتی، ضرور اللہ والوں کی صحبت میں ہی ہوتا ہے. اور نمبر دس، خود بھی ذاکر و شاغل ہو، خود بھی اس کا معمول ہو، خود بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی تسبیحات جو شیخ کی بتائی ہوئی وہ کرتا ہو، کہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں پھر برکت نہیں ہوتی. اب دس کے بعد یہ لکھتے ہیں، اچھا ان دس میں بتائیے کیا کیا ہے. کیا یہ بھی آیا ہے کہ اس کے ساتھ مجمع بہت زیادہ ہو؟ یہ کوئی پہچان نہیں ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح. ہم نے بلکہ سچے اللہ والوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے تھے. حضرت جناب مولانا فقیر محمد صاحب کی مجلس میں، مصلی صدیقی صاحب کے ہاں تین آدمی، چار آدمی. حضرت ہم نے ایک اور سہم کا میں نام نہیں لوں گا، ان کی مجلس میں ایک وہ ان کا ڈرائیور. اس طرح سے اہل حق کے پاس مجمع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کہے گا یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور اس میں جان نکلتی ہے. اور یوں آ کر بیٹھ جانا یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اصل میں تو جو اصلاح کرا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آئے اور چائے پی کے چلا جائے تو ڈاکٹر اس کو دوا دے گا؟ نہیں دے گا. صرف بیٹھنے سے مجالس میں کچھ کام نہیں بنتا. ہاں کان تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، تھوڑا محل نکل آتا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں، اصلاح نہیں ہو سکتی. بالکل حضرت نے یہی کہا کہ مل امت نے، کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور بیٹھو اور وہ چائے پلا دے تو وہ تم کو دوا دے گا، تمہارا علاج نہیں کرے گا. وہ علاج تو کرے گا جب تم اپنی طلب کا اظہار کرو گے، اپنی خرابی بتاؤ گے، بیماری بتاؤ گے اور کہو گے کہ میں تو علاج کے لیے آیا ہوں. سمجھ لو اچھی طرح سے، صرف مجلس میں آنا اور بیٹھنا یہ بالکل کافی نہیں ہے، بلکہ دھوکے میں ہی پڑ جاؤ گے. ہم تو جاتے ہیں فلاں کی مجلس میں اور سارے گناہ کر رہے ہیں، بلکہ گناہ کی تمیز ہی نہیں کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. اس سے کام نہیں بنتا. جی جان سے، دھن اور دھیان سے کسی اللہ والے کو پکڑ کے جسے تم کو مناسبت ہو، لگ جاؤ اس کے پیچھے، لکھو اپنا حال. بھائی آخر تم ابد الآباد کی جنت چاہتے ہو، وہ کیسے مل جائے گی تمہیں؟ بغیر کیے کچھ مل جائے گی؟ کیا حماقت کی بات ہے. حق تعالیٰ نے تو شرط لگائی ہوئی ہے کہ گناہ نہ ہو. اب جناب وہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈ لیا آپ نے، آپ نے اپنی غرض درست کر لی. جیسے کتاب قصد الزبیل میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کیا غرض ہونی چاہیے. بیعت ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ تعلق اسی طرح کا قائم کر لو کہ شیخ کی کسی بات کے خلاف نہ کرنا، اور اس کے کچھ آداب ہیں وہ ابھی آ جائیں گے. لیکن اب ایک چیز جو آج بتانے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ جب ایسا شیخ مل گیا اور اس سے تعلق کر لیا، اگر شیخ نہیں ملا ہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی ابھی وہ مضمون بھی آئے گا کہ ضرورت شیخ کے اوپر، لیکن ضرورت شیخ کو آپ کچھ کچھ سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ مضمون جب اس میں سے پڑھیں گے اور سمجھ جائیں گے. لیکن ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں شروع میں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کرنا آپ شروع کرو. سب سے پہلی چیز وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بتائی ہے، وہ اس کتاب میں بھی ہے، وہ میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. سات چیزیں ہیں، پچھلی بار بھی بتائی تھیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو دہرانا ضروری ہے، بلکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے پکڑ لیجئے. کیا ہے یہ تعلیم؟ پہلی تعلیم جو کسی اللہ والے سے تعلق کے بعد وہ کرے گا آپ کو، اگر سچا اللہ والا ہے، وہ نمبر ایک، ہر نماز وقتی کے ساتھ جماعت سے قبل یا بعد یا پہلے اور بعد دونوں طرح سے قضا شروع کرو، جلد از جلد ختم کرو، انہیں سستی مت کرو. تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے مکانوں کی آرائش میں لگے ہوئے ہیں، مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بالکل فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور سال ہر سال کی نمازیں ان کی ذمہ. کہاں طلب ہے؟ جتنا وقت ملے خالی اس میں اپنی نمازوں کو، قضا نمازوں کو یا قضا روزوں کو ادا کرو، اور وتر کی بھی قضا ہوگی، یاد رکھو، عورتیں بھی سمجھ لیں، مرد بھی سمجھ لیں، فرض نماز کی قضا ہوگی اور وتر کی بھی ہوگی. نمبر دو، کسی کا مالی حق اپنے ذمے ہو اس کو ادا کرنا یا معافی مانگنا، یہ بھی آ چکا. نمبر تین، آنکھ، کان یا زبان، یہ تین چیزیں بہت گناہ کراتی ہیں. ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ہاتھ سے گناہ نہیں ہوتا ہمارا اتنا، کیونکہ شرافت ہے، کسی کو ہاتھ ماریں گے تھوڑی. یہ بعض عورتیں بہت گڑبڑ کرتی ہیں، لیکن شریف شوہر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو آنکھ، کان یا زبان کی پوری نگرانی کرنا، اور حرام اور مشتبہ مال سے پوری احتیاط کرنا. گوشت کھانے میں احتیاط کرو، اگر مشتبہ ہے تو مت کھاؤ. ایک مطلب حرام گوشت پہنچ جاتا ہے پھر بہت خرابیاں لاتا ہے. اور وضع قطع، اور لباس، اور شکل و صورت سنت کے مطابق رکھنا. ایک مٹھی داڑھی واجب ہے، یاد رکھو، اس سے کم کرے گا فاسق کہلائے. تمام علماء نے اس کو فاسق کہا ہے، جو بہت شدید چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی وضع بناؤ، کس نے روکا ہے تم کو؟ میں نے کہیں نہیں دیکھا، امریکہ میں 10 سال رہا، ادھر رہا ادھر رہا، کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کی داڑھی پوری ہو تو اس کو کسی قسم کا دنیاوی ضرر پہنچاؤ، کہیں نہیں، سب وہمی ہے. شادی اور غمی کے موقع پر تمام رسومات اور بدعات سے بچنا، اور ہر خلاف شرع بات سے، مثلا گانا بجانا، ڈھول باجا، گیت، تصاویر، موسیقی، آج کل تو نئی نئی چیزیں آ گئی. ہر معاملے میں کوئی چیز اگر ناجائز ہے یا طریق کے محرمات میں سے کہ حرام ہے اس طریق، تو ان سے بچنا، اور اس کا پورا خیال رکھنا کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے مالی، قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج نہ پہنچے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم وہی ہے جس کی ہاتھ یا زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل شکنی نہ ہو. دیکھیے، دل شکنی نہ ہو لکھا ہوا ہے، اور بیویوں کی دل شکنی کر دی. یہ اللہ سے ڈرو، سمجھو کہ یہ کیا تم سمجھتے ہو تعلق میں اللہ حاصل ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. اچھی طرح سمجھو، کسی کی دل شکنی کرنا اچھی بات نہیں، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو. جو چاہ بول دیا، زبان کو روکو، ایسی بات بولو جس سے اس کا دل خوش ہو. ایسی بات کیوں کہتے ہو جس سے کسی کا دل خراب ہو؟ اور نامحرم سے اختلاط سے گریز. کوئی نامحرم ہو تو اس کو دیکھنا حرام ہے، اور بات چیت کرنا بیکار بلا ضرورت. وہ جب میں امریکہ میں تھا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا تھا خط، تو ان کو لکھا کہ حضرت یہاں تو ہر طرف عورتیں ہی ہیں، اور میں اس میں ایک زمانے میں ملازمت کر رہا تھا، اس میں ان سے واسطہ پڑتا ہے کام وغیرہ کے بارے میں، تو عورتوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے. تو حضرت نے پتا کیا لکھا جواب میں؟ حضرت نے لکھا کہ کام تو کرنا ہوگا لیکن یہ بات شرافت خاندانی کے خلاف ہے کہ نگاہ اٹھا کے بات کی جائے، نگاہ نیچی کر کے بات، نگاہ نیچی کرنے کا حکم ہے. یہ حکم تو فرض ہے، قرآن میں صاف آیا کہ میں کہ ان کو کہہ دیجئے، مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے. تو نگاہ کا نیچی رکھنا فرض نہیں ہوا؟ فرض ہے. نماز چھوڑنا جیسے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑا گناہ یہ ہے کہ نگاہ کو نیچی نہیں رکھتا. قرآن میں آیا نگاہ کو نیچی رکھو، نامحرم کو مت دیکھو. اور آج کل تو موبائل ہے، کبھی ایسا موقع آئے تو موبائل میں کچھ کرنا شروع کر دو، جی جی فرمائیے فرمائیے کر کے اپنا اب جیسے نوٹ کر رہے ہیں. بھائی کرنے والے کے لیے راستہ ضرور نکل آتا ہے، لیکن ہے یہ بڑی بلا. آنکھ کی حفاظت بہت مشکل چیز ہے، اور مردوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ جہاں آیت یہ آئی ہے کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، فوراً بات کیا ہے عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہ نیچی رکھے. عورتوں کو بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے. جائز کیسے ہوگا جب قرآن میں اس کے آ گیا ہے کہ ہرگز نظر نہ پڑنے دو؟ جائز کہاں سے ہو گیا؟ چاہے قریبی نامحرم رشتے داری کیوں نہ ہو، یا باہر نکل جاتی ہیں عورتیں اور 10 قسم کے مردوں پہ نظر پڑتی ہے، کہ جائز ہی ہے. عورت کا گھر سے باہر نکلنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی مجبوری ہو جائے، اور اس میں بھی اس کو نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، اپنے کو بھی چھپانا چاہیے، اور نقاب سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے نامحرم کو. اور لوگوں سے، عام لوگوں سے بھی بقدر ضرورت ملنا، بلا ضرورت کلام نہ کرنا، لا یعنی کلام نہ کرنا. یہ تو ہو گئی تین چیزیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیتے اور بیٹھے، کلمہ طیبہ کا ورد کر رکھنا. زبان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، یہی وہ چیز ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لا الہ الا اللہ صرف کرتا رہے گا تو تھوڑی دیر میں دماغ کہیں اور ہوگا، اور لیکن یہ جو اب تھوڑی دیر کے بعد 7-8 بار 9 بار کے بعد ایک بار محمد رسول اللہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سے دماغ ادھر لوٹ آئے گا. اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اگر یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھو. ہم لوگ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہر نماز کے بعد، یعنی سنتوں کو ختم کر کے، فرض کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں اور وتر ہے ان کو ختم کر کے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون اور آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور قل ھو اللہ احد سب پڑھ لیتے ہیں، اس میں آیت الکرسی بھی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ تسبیح فاتحہ، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو. اور اگر فرصت ہو تو ظہر، مغرب اور عشاء میں آیت الکرسی کے بعد تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لو. یہ تو دیکھیں اتنا مختصر ذکر بتایا ہے، بہت لمبے چوڑے معمولات بتائے ہیں، اب معمولات میں زور لگا رہے ہیں اور جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. اصل چیز تو یہ ہے کہ دل نہ دکھاؤ کسی کا، غصہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گناہ سے دور رہو اور اس کی کوشش میں لگے رہو، شیخ کو اپنا حال لکھتے رہو. یہ ہے ضرورت کی چیز. وہ سمجھ لیں کہ ہم نے اتنی بار، ہزار بار، اتنے ہزار بار، سب بیکار ہے. جب تک تم گناہوں سے نہیں بچتے سب بیکار ہے. اب اس کے بعد نمبر 6، دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اس کا وقت آپ مقرر کر لیں. ایک محاسبہ کہلاتا ہے اور ایک مراقبہ موت کہلاتا ہے. محاسبہ اپنے اعمال کا کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا تو سب سے اچھا وقت ہے شام کا، کسی وقت جس وقت آپ کو اتنی فرصت ہو، یا لیٹ کر آپ اپنے دن بھر کے 24 گھنٹے کے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا کیا بولے، کیا کیا سوچا اور کیا کیا کیا، اور دیکھیں کہاں گناہ ہے یا کون سی چیز کس رذیلے کے تحت ہوئی ہے. تو یہ نوٹ کرتے چلیں گے، اور جب موقع ملے شیخ سے پوچھیں کہ اس کا کیا علاج ہے. یہ تو محاسبہ ہو گیا، اور ایک ہے مراقبہ موت. میں تو ظہر کے بعد کا وقت مراقبہ موت کے لیے مقرر کیا تھا شروع میں، اس زمانے میں فرصت ہوتی تھی کہ ظہر کی نماز پڑھ کر 15 منٹ بیٹھے رہ گئے، رغبہ موت یہ ہے کہ وہاں سے سوچنا شروع کرو کہ میری موت کا وقت ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، میری روح نکال رہے ہیں، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو بہت ہی اچھے صورت میں فرشتے آئیں گے، بہت ہی آسانی سے روح نکلے گی، میرے اعمال برے ہوئے تو خوفناک فرشتے آئیں گے، مجھے ماریں گے پیٹیں گے اور بہت مشکل سے روح نکلے گی. اس کے بعد قبر کا، اس کے بعد حشر کا، تمام اعمال کو دونوں طرح سے سوچو کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو میرے ساتھ یوں ہوگا. کوئی کتاب ہے ہو اس میں موت اور موت کے بعد کے حالات کو پڑھ لو تاکہ پتا ہو کیا کیا ہونا ہے. یہ تو خیر بہت اچھا ہے، اگر ایسا کر سکو، ایسا کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نہ کر سکو آج کل فرصت ہی نہیں ہے، تو سب سے آسان چیز یہ ہے کہ وضو کے وقت مراقبہ موت کرو، یہ آسان ترین ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ لکھا ہے کہ ہر وضو کے آدھا کو دھوتے وقت ایسی دعائیں بتائی ہیں جو کہ موت کی یاد دلاتی ہیں. مثلا منہ کو دھویا تو دعا یہ ہے کہ یا اللہ قیامت کے روز میرے منہ کو سفید کر دیجئے گا اور میرے منہ کو کالا ہونے سے بچائیے گا. کیا ہے یہ؟ موت کی یاد ہو گئی بعد الموت. اور یہ کہ یا اللہ اپنے عشق کا سایہ، اسے سب دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی اگر پڑھ لیا جائے تو ہر وضو کے بعد کیا جائے تو جتنی مقررہ تعداد ہے موت کی یاد کی ہو جائے. اور یہ آسان ہے، وضو تو کرنا ہی ہے، ذرا وضو توجہ سے کر لو. وہ جو دعائیں ہیں اس کو پڑھنے، اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ لو وہ ہے کیا اور سوچ لو اس کو. بس یا اللہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، دائیں ہاتھ دھوتے وقت یا اللہ میرا بائیں ہاتھ میرا نام اعمال نہ ملے، نہ پیچھے سے ملے، یہ بائیں ہاتھ دھوتے وقت. اسی طرح سے پیر دھوتے وقت یا اللہ پولیس رات پہ چلنا ہوگا، میں ڈگمگاؤں نہیں. بس اسی طرح کی سب دعاؤں کے معنی دیکھ لو، کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے کوئی، آج دیکھ لو، آج سے شروع کر دو. لیکن موت کی یاد نہیں کرو گے تو بھٹکے رہو گے، تم گناہ کرتے رہو گے. موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑا بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے اس میں. اور اس میں اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ مراقبہ موت کے بعد عہد کرے کہ آئندہ میں کسی مصیبت، کسی معصیت، کسی گناہ کے پاس نہیں جاؤں. تاکہ یہ اگر نہیں کیا کہ گناہ کے ساتھ مراقبہ موت تو کم سے کم توبہ تو کرو اس وقت. اور پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لو، اور وہ ایک خاص تسبیح بتائیے اس میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھ لو یا کوئی اور تسبیح پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بارے میں بڑی بشارت آئی ہے، اس کو اکثر پڑھنے کی توفیق رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے. یہ تو ہو گئے چھ چیزیں، لیکن سب سے اہم، ان سب سے بھی اہم، چھ کی چھ سے بھی اہم، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساتواں جز ہے، یہ سلوک میں اول قدم ہے، یہ باطنی اصلاح کا اول قدم ہے. وہ یہ ہے نمبر سات، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، دنیا کی ہر مخلوق سے کم سمجھو. سوچو میں ذلیل ہوں، میں بے وقوف ہوں، میرے اعمال جہنم کے قابل ہیں، میں کسی سے بھی بہتر نہیں ہوں، سب سے بدتر ہوں. بولنے کی ضرورت نہیں، یہ سوچنا ضروری ہے، یہ دل میں ہونا ضروری ہے. جس کے دل میں ہوتا اللہ والوں کے، وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے. جہاں کوئی آدمی ملے گا، جہاں کوئی نظر پڑے گی، جہاں خیال آئے گا، یا اللہ میں تو سب سے ذلیل ہوں، میں تو اس سے گیا. ہم آپ تو خیر ہیں ہی ذلیل، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ، کتنے بزرگوں کے استاد، اپنے وقت کے قطب الارشاد، وہ بھری مجلس میں کہتے ہیں، رو باور کرو گے، روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت. تو تم کیوں سوچتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ بیوی تمہاری ذلیل ہے، اس کو تم جو چاہے کہتے پھرو. اپنے کو بیوی سے بھی ذلیل سمجھو، اور بیویوں کو شوہر سے اپنے آپ کو ذلیل. ان کی تو خیر گھٹی میں ہی یہی پڑھایا جاتا ہے، جو شریف عورتیں، شریف خاندان کے لوگ ہیں، وہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم ہی ایسی دیتے ہیں کہ ماں باپ کے اس میں ہوتی ہیں، ماں باپ جیسے کہیں ویسے کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو تو وہ سمجھتی نہیں کچھ. اور شادی کے بعد شوہر کی اطاعت میں لگی رہتی ہیں، تو شریف عورتیں تو کرتی ہی یہی ہیں، وہ اندر سے تو یہی سمجھتی ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عورتوں کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے اس کو کرنا، لیکن مردوں کے لیے کبر کا خناس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بس ہر وقت اکڑ ہی کی بات کرتے ہیں، اور پھر احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کبر جیسے گناہ میں مبتلا ہیں. اب یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ یہ ساتواں جز جو ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برے سے برا کام کرتے ہوئے دیکھے تب بھی اس کو حقیر نہ سمجھے، اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ ڈر رکھے اور خیال کرے کہ کیا عجب ہے کہ یہ شخص پختہ توبہ کر کے نہایت درجہ متقی پرہیزگار ہو جائے، اور میں خدا نہ کرے شیطان اور نفس کے بہکانے سے اور اغوا سے میں پھسل جاؤں اور ایمان سے بچھڑ جاؤں، اور یہ طاعات اور عبادات قائم نہ رہیں جو میں کر رہا ہوں، نہ خاتمے کا علم ہے مجھے، میرا کیسا خاتمہ ہوگا. اس لیے کیا منہ ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا جاننا چاہیے اور دوسرے کو حقیر سمجھا جائے. دیکھیے اس کا بہت خیال رکھیے، اگر یہ چیز نہیں گھٹی میں پڑی ہے تو آپ مبتدی تو ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو مبتدی بناتا ہوں، خود بھی مبتدی بنتا ہوں. شروع کیجئے، شروع کرنے میں کیا مشکل ہے. یہ ساتواں جز اپنے کو کم سمجھنا سلوک میں اول قدم ہے، سلوک میں اول قدم. ایک مرتبہ قصہ سنا دوں، ایک زمانے میں ہم لوگ رہتے تھے اس علاقے میں، وہاں پر ایک مسجد تھی اور آس پاس جو فلیٹ اور بلڈنگیں تھیں اس میں ایرانی آ کے رہتے تھے، شیعہ تھے. تو میں ایک مرتبہ مسجد میں جا رہا تھا عصر کی نماز کے لیے، تو دروازے پر ایک ملا انہیں میں سے، اس کی شکل عجیب، اور ان کے واقعات مجھے معلوم تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں سنیوں کے ساتھ اور کتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں. تو خیر اس نے کچھ مجھے پوچھا، لیکن مجھ کو اتنی اس کو دیکھ کر گھن آئی کہ الٹی ہوتے ہوتے رہ گئی. خیر یہ قصہ ہوا میں مسجد میں، اس نے راستہ پوچھا، میں نے راستہ بتا دیا. وہ اس کے پاس تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی فارسی میں، پھر میں چلا گیا مسجد، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے آیا، حضرت اس وقت ہمارے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، حج میں تشریف لائے. میں نے فوراً وہ خط لکھا، پورا واقعہ لکھا. دیکھیے زبانی بتا سکتا تھا لیکن اس میں خرابی ہوتی، ادب کے بھی خلاف ہو سکتا تھا نمبر ایک، نمبر دو پوری بات نہ لکھ پاتا، کوئی بات رہ جاتی ضروری، اور زبانی کا جواب پھر زبانی ہوتا اور وہ مجھے یاد نہیں رہتا، اتنی خرابی ہے زبانی میں. تو لکھ دیا کہ یہ واقعہ ہوا. تو حضرت نے اس پہ کیا لکھا، نمبر ایک، کیا پتا وہ شخص توبہ کر کے جنتی بن جائے، اور نمبر دو، کیا پتا ہمارا انجام خراب ہو، ایمان پہ خاتمہ ہوگا نہیں، اور نمبر تین، یہ بات دل کاٹنے والی، نمبر تین، آخر انسانیت بھی تو ایک چیز ہے. ارے بھائی اسلام تو ایک لبادہ ہے، ایک لباس ہے، قرآن میں لباس کہا گیا ہے، کس کو اڑاؤ گے، بھیڑیے کو؟ تو انسان تو بنو، انسان تو بنو. اسلام انسان کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں ہے جیسے ہم بنے ہوئے. متکبر، عجب میں مبتلا. یہ ساتواں جز جو ہے کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کے کافر سے بھی حقیر سمجھو کہ کیا پتا وہ شخص مسلمان ہو کہ ہم سے بہتر ہو جائے، اور اصلا تو ہے ہی بہتر، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کفار کی صلاحیتیں کتنی زیادہ ہیں؟ ان کی صلاحیتیں تو ہیں زیادہ، اب مسلمان ہو گئے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، اور ہم ہیں ہی گدھے. گدھے کو چاہے لاکھ تم اس کے اوپر زیور لا دو، گدھا تو گدھا ہی رہے گا. تو اپنے کو کیسے بہتر سمجھ سکتے ہیں، یہ اول قدم ہے. اور فرما دیا، لکھ دیا ہے، بدون اس کے راستہ نہیں کھلے گا، اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ نہیں کھلے گا. تو یہ تو آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. اب کل نہیں، یعنی اگلے ہفتے انشاءاللہ زیادہ زور رہے گا ضرورت شیخ پر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت شیخ کو آپ نے عقلاً اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیا تو آپ پیچھے رہیں گے، آپ دل سے نہیں ہوں گے، دل سے مرید نہیں ہوں گے. کام تو بنتا ہے جب سمجھ جائیں کہ ضرورت شیخ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ورنہ تو اشکال ڈالے گا شیطان الٹے سیدھے. کیونکہ یہ جو تعلق ہے یہ بہت زیادہ ادب چاہتا ہے، بہت زیادہ تعظیم چاہتا ہے، اور بہت زیادہ لگن دھن چاہتا ہے. یہ تعلق میں اللہ جو ہے یوں حاصل نہیں ہوتا. تو اسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر شیخ کی ضرورت کیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.